हमेशा से मेरे लिए ये बात सवाल थी कि कौन सी चीज एक आलम दीन को दूसरों से मुमताज करती है, क्या चीज बाइस बनती है जो आलम रूहानी को अबदी बना देती है, लोगों के दिलो जान में अपना मुकाम पैदा कर लेता है। मेरे लिए हमेशा बड़े अफराद की जिंदगी एक सवाल रही है, जैसे अबू अली सीना, ख्वाजा नसीर या मुल्ला सदरा की जिंदगी एक बड़ा सवाल है। वो किस चीज की तलाश में थे, किस तरह तबीयत के उलूम तजुर्बी इनके हाथ पर आने के बाद माफौक तबीयत बन जाते हैं, और किस तरह ये जिंदगी अपनी रंगीनियों के बावजूद इनकी नजर में इंतहाई सादा थी, दुनिया के हैजान और हंगामों से किस तरह वो दूर रहे हैं।
जनाब, ये सड़क कहाँ जाती है?
ये सड़क आयतुल्लाह हसन ज़ादा आमली के इलाके तक जाती है। वहाँ उनका गांव है जिसे ईरा कहते हैं।
क्या यहाँ कोई रहता भी है?
अहले इलाका रहते हैं, यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं, तकरीबन 70-80 खानदान हैं।
मैं अल्लामा हसनज़ादे तबरी आमली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि वो एक साहिब हिकमत शख्स हैं। वो कदीमी आलिम और सैरो सलूक रखने वाले शख्स की मिसाल हैं, जो लोग हर चीज जानते थे। इनसे मिलकर अबू अली सीना, फाराबी, मुल्ला सदरा और शायद हल्लाजो रोज बहान का तस्वुर जहन में आता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 70 साल सिर्फ पढ़ने लिखने और इबादत करने में गुजार दिए हैं। लोग इनसे मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और इनसे दुआ करने को कहते हैं।
मैं ईरा की तरफ सफर कर रहा हूँ, जो कि आमुल के जनूब में 80 किलोमीटर के फासले पर और लारीजान के करीब वाक़ है। ये गांव आजकल गैर आबाद है। इस गांव में 1928 में वो बच्चा पैदा हुआ जो आज बुलंद मर्तबा उलमा में शुमार होता है। मेरे अल्फाज में अल्लामा हसन हसनज़ादे आमली इस ज़माने के अजीम आलिम और हर फन में महारत रखने वाले अफराद की आखिरी नस्ल हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जो उलूम दीनी के अलावा रियाजी, नजूम, तिब और अदबियात में भी यदे तूला रखते हैं और इन उलूम पर तसल्लुत रखते हैं। फ्रांसीसी जबान को खूब अच्छी तरह जानते हैं। मजीद ये कि बहुत से बुलंद मर्तबा बुजुर्गान दीन की तरह माहिर शायर भी हैं।
इस प्रोग्राम में मेरा सवाल सिर्फ हसनज़ादा आमली की शख्सियत और इनके नज़रियात की अहमियत के बारे में ही नहीं, बल्कि दीनी उलूम की माहियत और उसके फहम नीज उलमाए दीनी के तर्ज जिंदगी से मुताल्लिक भी है।
अल्लामा हसन हसनज़ादा आमली 1928 के महीना जुलाई में इस गांव में पैदा हुए और चंद ही साल पहले तक वो इस घर में रहाइश पजीर थे। वो दीनी उलूम के नताइज का एक मुकम्मल नमूना है। किबला का कौन सा घर है?
वो सबसे आखिर वाला घर किबला का है।
कौन सा? वो नीले रंग वाला?
वो वाला
नहीं, वो नीला या सब्ज रंग का?
जी जी, नीला वाला।
यानी अगर किबला बाहर आए तो नजर आ जाएंगे?
जी बिल्कुल,
यहाँ से नजर आएंगे।
जी हाँ, किबला जब भी यहाँ आते हैं, मेरे घर भी आते हैं, मुझ गरीब के घर आते हैं।
बहुत अच्छा, यानी यहाँ से भी नजर आते हैं।
मक्का गए थे, उसके बाद आए थे।
किबला कब कब यहाँ आते हैं?
किबला गर्मियों के शुरू में आते हैं, हर दफा गर्मियों में आते हैं।
क्या इस साल भी आए थे?
जी बिल्कुल, वो हमेशा आते हैं।
ह حسن زادے عاملی کو ذوالفنون، ابو الفضائل اور نجم الدین کے القاب سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے عظیم مرتبت اور یگانہ روز شخصیت ہیں کہ وہ صرف رجال، درایا، فقہ و اصول، طب و فلسفہ، عرفان و ریاضی اور نجوم و ادبیات ہی نہیں جانتے، بلکہ حیران کن حد تک بزرگان کی اکثر اہم کتب پر تسلط رکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر کئی ایک مضامین اور تقریرات لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 200 سے زائد کتب تصنیف کی ہیں۔ فلسفے میں ان کے نظریات بہت گہرے اور حیران کن ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ لوگ انہیں بلند مرتبہ عارف تصور کرتے ہیں اور لوگ انہیں آقا جان پکارتے ہیں۔
اسلامی علوم کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ایسا ہے جو ایک خاص قسم کی طرز زندگی کا موجب بنتا ہے، جس میں گزشتہ چند سال تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تحصیل علم، شب و روز کی مسلسل جد و جہد، ریاضت، وطن کو ترک کرنا، سخت محنت اور سادہ زیستی، جو کہ ایک منظم زندگی اور معنوی و روحانی زندگی کے تجربات کے حصول کا باعث ہے۔
علامہ حسن زادہ عاملی ایران کے ایک گاؤں ایرا میں پیدا ہوئے، وہاں کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کی اور پھر عامل چلے گئے۔ ابتدائی دینی علوم پڑھنے کے ساتھ ہی روحانیت کا لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد تہران اور پھر قم تشریف لے گئے تاکہ مختلف اساتذہ سے کسب فیض کر سکیں۔ آج 85 سال کی عمر تک کوئی لمحہ کتاب، تحقیق و تدریس کے علاوہ نہیں گزرا، اگرچہ جوانی کے دور میں معاشرتی خدمت کے کاموں میں بہت زیادہ وقت صرف کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی وہ اپنی خلوت کے اوقات کو ترجیحی بنیاد پر کتب کی تحریر و تصنیف اور عبادات میں گزارا کرتے تھے۔ شاید ان کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ تجربی اور دینی علوم کے درمیان مشترکات پر کام کرتے رہے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ مختلف اور کبھی متضاد فلسفی نظریات کو یا عرفانی، علمی، حتیٰ قرآنی نظریات کو یوں اکٹھا کرتے ہیں کہ جیسے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا انہوں نے تجربے کے ساتھ یہ بات سمجھی ہے کہ ان چھوٹے بڑے نظریات سے ہٹ کر عالم میں کوئی وحدانیت پائی جاتی ہے۔
کبھی کبھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ جن باتوں نے انہیں حیران و پریشان کیا تھا، اب وہ کسی نتیجہ پر پہنچ رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس احساس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اسی احساس کی وجہ سے حسن زادہ عاملی جیسی شخصیت اور دوسرے بزرگان کی شخصیت میں معنی پیدا ہوتا ہے، ورنہ اگر کوئی چیز میرے سوالات یا میری ضروریات کا جواب نہیں دے سکتی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہ صرف یہ شخصیت بلکہ کوئی بھی چیز ہو، حتیٰ خدا تعالی، ائمہ طاہرین، قرآن یا دین، یہ چیزیں میرے کسی کام نہ آئیں تو پھر میرے اور ان کے درمیان کا کیا رابطہ ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ جب یہ سوال بڑی شخصیات کے بارے میں جیسے علامہ حیدر عاملی، علامہ حسن زادہ عاملی، علامہ طباطبائی، آج کے دور تک کے ہمارے بزرگان سے متعلق کیا جاتا ہے، یہ سوال ان شخصیات کی شناخت کے سفر کا آغاز ہے۔ اصل میں یہ انسان کے اپنے وجود کی پہچان کے سفر کا آغاز ہے۔ خود کو شرح دینے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بزرگان کی شخصیت کے آئینہ میں تلاش کریں۔
علامہ نے اپنا بچپن اس گاؤں میں گزارا ہے، وہاں مکتب خانے میں تعلیم حاصل کی اور وہاں کی سردی گرمی کو بچپن میں محسوس کیا ہے، ایک مختلف زندگی کے ابتدائی تجربات حاصل کیے۔ ظاہراً یہ گاؤں علامہ کے زندہ جاوید مکاشفات کی جگہ ہے۔ ہر روز دماوند کے پہاڑ کو دیکھنے کی وجہ سے شاید علامہ کے عزم و ارادے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ پہاڑ سے آسمان تک جہان ہستی کی عظمت کے نشانات علامہ کی روح و جان پر باقی رہ گئے تھے۔ طبعی ماحول میں جہان ہستی کو کشف کرنے کے بہترین ذرائع موجود ہیں۔ برف باری ہونا، پہاڑوں کی اونچائی، چشموں کے گرتے پانی کی آواز، درخت، سورج کا ہر روز طلوع ہونا اور سائے۔
یہ جو گھر علامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیا یہ وہی گھر ہے جس میں علامہ کی ولادت ہوئی ہے؟
نہیں،
کوئی اور جگہ ہے؟
جی جی، اندرون کی طرف ہے۔
اچھا،
اندرون علاقے کی طرف ہے، وہ وہاں پیدا ہوئے تھے۔
یہاں سے کافی دور ہے کیا؟
وہ علاقے کی قدیمی جگہ ہے۔
آج کل وہاں کوئی رہائش پذیر ہے یا نہیں؟
نہیں، وہ صرف ایک پرانی عمارت ہے جہاں قبلہ محترم پیدا ہوئے تھے۔ وہ دور جوانی میں وہاں مطالعات کیا کرتے تھے۔ اس قدیمی عمارت کے آثار ابھی بھی باقی ہیں۔
کیا آپ بھی ایرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟
جی، میں یہیں ایرا میں پیدا ہوا ہوں۔ میں 1950 میں یہیں ایرا لاریجان میں پیدا ہوا تھا۔
یعنی جب قبلہ 22-23 سال کے تھے آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے؟
جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب قبلہ طالب علمی کے زمانے میں آمل کی مسجد میں تھے یا تہران کے مدرسہ میں رہائش پذیر تھے۔
اچھا،
تو گرمیوں کے موسم میں یہاں ایرا تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی رہائش بالکل یہاں ہوا کرتی تھی۔
علامہ حسن زادہ بہت سے شاگردوں، حتیٰ گلی کوچے کے عام لوگوں کی زندگی کو بدلنے کا موجب بنے۔ ان کی شخصیت سحر انگیز ہے۔ وہ بہت عمدہ طریقے سے ایک روحانی باپ ہونے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنا کہ علامہ کے آثار جدید علوم میں تبدیلی لا سکے ہیں یا نہیں، یا نئی ابحاث کا اضافہ ہوا ہے، ابھی یہ سوال بہت جلد ہے۔
ہم ان سے ریاضی اور حکمت پڑھتے تھے۔
زیادہ تر ریاضی اور حکمت پڑھتے تھے؟
جی۔
کیوں، ریاضی اور حکمت سے کیوں آپ کو محبت ہے؟ کیا یہ علامہ سے دل بستگی کی وجہ سے ہے؟
میری زندگی کو جن افراد نے بدلا اور بہت زیادہ مؤثر رہے، ان میں سے ایک علامہ حسن زادہ عاملی ہیں۔
اس وقت تو آپ صرف 11 سال کے تھے۔ اس وقت ابھی کوئی چیز شروع ہی نہ ہوئی تھی جو آپ پر اتنے گہرے اثرات ہوئے۔
نہیں، آہستہ آہستہ ان کے اثرات مجھ پر ہوئے ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ محبت کرنے والا شخص تھا۔ یہ کچھ عاشقانہ قسم کا معاملہ ہے۔
یہ جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی اور راستے پر جا رہے تھے اور پھر علامہ کی وجہ سے آپ نے راستہ بدل لیا؟
جی جی، میں 18 سال کا ہوا تو مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد میں نے ریاضی ہی پڑھی ہے۔
آج میری ضروریات کیا ہیں؟ آج کے درہم برہم اجتماعی زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات، پریشانیاں موجود ہیں، جس نے انسان اور جہان کو ایک عجیب و غریب شکل دے رکھی ہے۔ ان حالات میں کس طرح یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک عالم دین جو دنیا بھر کی رنگینیوں سے منہ پھیر چکا ہے اور زندگی کی اس حالت کو گزار رہا ہے جو صرف تاریخ و کہانیوں کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، کیسے اس دنیا کے مسائل کا حل بتا سکتا ہے؟
کئی سال پہلے دینی علوم کے حصول کا طریقہ کار یہ تھا کہ بزرگ علماء اپنے سے پہلے گزرنے والے ماہرین علوم جیسے فارابی، شیخ طوسی یا ابھی حال ہی کے صدر المتاہلین سے حاصل کرتے تھے، وہ پڑھاتے تھے۔ یہ تعلیم کا ایسا طریقہ کار تھا جس میں فقیہ، معمار، راوی، متکلم، فلاسفر، طبیب، منجم اور حکمران سب ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ جدید دنیا اور اس میں ہونے والی تبدیلیاں دینی علوم پر بے اثر نہ رہیں، یہاں تک کہ اب ہم جناب ہلی، رازی، ابو علی سینا یا محی الدین کے واقعات بہت کم سنتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسے نظام تعلیم میں علماء دین بہترین دانشور اور سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے۔ رازی الکل کا کشف کرنے والا تھا، سینا طبیب تھا، غزالی نے حکومت کا آئین و قانون لکھ رکھا تھا، جبکہ فارابی موسیقی کے بارے میں کتاب لکھ رہا تھا۔
رساله حکومت می نوشت و فارابی رساله درباره موسیقی.
صدرہ کی تعلیمات میں شریعت کے ساتھ ملی ہوئی عقلانیت ہے اور ایسی چیز میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. وہ بڑوں کے لیے بھی ایک مثال ہیں. ابن عربی کے مکاشفات جو ایک کتاب فصوص فتوحات کی شکل میں تبدیل ہو گئے. ہم استاد علامہ کی عملی زندگی میں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ میں ایسے حال و مقام میں ہوں کہ مجھ پر یہ ذکر حاکم ہے کہ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو، یعنی توحید کی بلند ترین سطح کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں.
علامہ کی شخصیت ان کی اپنی ذاتی محنت و صلاحیت کا نتیجہ ہے یا حوزہ علمیہ اس قسم کے نظریات کو پروان چڑھانے کی وسعت و قدرت رکھتے ہیں؟
سب سے پہلی ماڈرن چیز جو آج علامہ حسن زادہ عملی سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ حوزے اور یونیورسٹی دونوں کے حوالے سے ایک مجموعی علمی نگاہ کا مالک بھی ہونا چاہیے. بشری علم کہاں ہے اور اس کا جغرافیہ آج کل کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کسی ماہر زبان یا علوم انسانی سے فزکس کا کوئی عام سا سوال پوچھا جائے تو اس کا فیوز اڑ جائے، یا کشش سکل کے بارے میں پوچھیں تو وہ فرار کرنے لگے. اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ آج بشری علوم میں فزکس کے علم کا جغرافیہ کیا ہے. دانش بشری کے بارے میں ایک مجموعی نگاہ کا رکھنا ایک فنی کام ہے. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک کتاب میں کیا جانتا ہوں پڑھ لیں، نہیں، اس سے کہیں زیادہ جاننا چاہیے. علم کی اصطلاحات سے اچھی طرح آگاہی ہونی چاہیے. لہٰذا علامہ حسن زادہ عملی کی شخصیت سے پہلا پیغام ان کا ذو فنون ہونا ہے، یعنی ایک وقت میں کئی قسم کے علوم پر دسترس ہونا ہے. ان کا اتنے زیادہ علوم میں ماہر ہونا صرف شوق کی وجہ سے یا کوئی اچانک نہیں ہوا، یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ ہے، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ افراد کو کسی ایک علم میں مہارت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ علوم کی ایک مجموعی تصویر سے بھی آشنا ہوں.
عقل یک کشوری دارد هرج و مرج و دارای نفسی است مستریبه و اینطوره، این نمیتونه به جایی برسه وقتی که کشورش از قال و قیل این خواسته ها قوا اینها همه آرام شد، همه مطیع شدن، حالا به راه میفته. حالا العقل ما عبید به الرحمن و کسه به الجنان، حالا به سوی معارف و حقایق و اینها قدم بر میداره.
یہ ایرا کی مسجد امام بارگاہ ہے. علامہ کی بہت سی تقریریں اور خطابات یہاں انجام پائے ہیں. لوگوں سے ملاقاتیں، درس و بحث یہاں ہوا کرتا تھا. عوام کے سوال و جواب کا سلسلہ بھی یہیں ہوا کرتا تھا. علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ابتدائی تعلیم ایرا کے گاؤں میں جناب ملا باجی کے پاس حاصل کی. ان کی یادیں بہت دلچسپ ہیں.
میرے گھر والوں نے اس لیے کہ وہ خود آرام سے رہیں مجھے بہت جلد مکتب خانے پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا. مکتب میں چار افراد ملا مکتبی تھے، ان میں سے تین عدد عورتیں تھیں اور ایک مرد تھا. وہ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام سید حسین امام تھا. ہفتے سے بدھ تک ہم سبق پڑھتے تھے اور جمعرات کو سبق نہیں پڑھتے تھے. اس دن دہرائی کیا کرتے تھے، جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی. مجھے بچپن سے ہی شعر اور ان کے اشعار بہت اچھے لگتے تھے. اس دور میں بابا طاہر کے تمام دو بیت شعر، خیام کی رباعیات اور حافظ کی تمام غزلیں مجھے زبانی یاد تھیں. شعر و شاعری کا مجھے اس قدر شوق تھا کہ میں نے چوتھی پانچویں جماعت میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا.
جب علامہ نے بچپن میں اپنے والد کے کہنے پر تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو ایک سال تک والد صاحب کے ہمراہ ان کی دکان میں کام کرتے رہے. پھر ایک حافظ کے دیوان سے فال نکالی۔ اس فال میں جناب حافظ کی طرف سے نوجوان حسن زادے سے کہا گیا کہ صحرائی راستے کی طرف چل پڑے اور پھر سے علم حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھائے۔ یوں علامہ نے دوبارہ تعلیم کے حصول کا راستہ اپنا لیا۔
ہمارے گھر میں حافظ کا ایک دیوان رکھا تھا۔ میں آدھی رات کو بیدار ہوا اور کہا، جناب حافظ، میں نہیں جانتا کہ جو لوگ آپ کی کتاب سے فال نکالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ میں نے تو تعلیم چھوڑ دی ہے، میں آپ کے لیے ایک فاتحہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، حصول تعلیم کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور دیوان کو کھولا۔ اس زمانے میں میں چھٹی جماعت سے فارغ ہو چکا تھا تو یہ غزل میرے سامنے آئی۔ اشعار کی کتاب اٹھاؤ اور صحرا کی طرف نکل جاؤ، یہ وقت سبق پڑھنے، کچھ حاصل کرنے اور کچھ ثابت کرنے کا ہے۔ اس واقعے کے بعد علامہ ایسے صحرا اور ایسے راستے کی طرف چل پڑے کہ آج 70 سال ہونے کو ہیں کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے پڑھیں اور سمجھیں۔ کیا یہ سب کچھ حافظ کے شعر میں چھپی ہوئی تقدیر تھی؟
سلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
آپ کیسے ہیں؟
خوش آمدید۔
آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟
شکریہ۔
کیا اس مدرسے میں صرف یہی ایک لائبریری ہے یا کوئی اور بھی ہے؟
جی، یہ اس مدرسہ کی ایک ہی لائبریری ہے۔
گزشتہ ادوار کی جو بھی کتابیں ہیں وہ یہاں موجود ہیں؟
سوائے خطی نسخوں کے سب ہیں۔
اچھا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ خطی نسخے کہیں اور محفوظ کیے جاتے ہیں۔
جی ہاں۔
ان کی اتنی ہی تعداد ہے یا اس سے کم ہے؟
نہیں، ہمارے پاس 1050 جلد خطی نسخے ہیں کہ جنہیں محفوظ مقام پر حفاظت سے رکھا گیا ہے۔
یہ پتھر کی چاپ کے ہیں؟
جی، یہ پتھر کی چھاپ کے ہیں۔
کیا ان کتابوں سے طالب علم آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی، طالب علم آسانی سے آ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔
اور کیا ہے، کیا آپ کے پاس کسی بڑی شخصیت کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں بطور نمونہ موجود ہیں؟
جی، ہمارے پاس ہے اسفار کی کتاب کا نمونہ ہے جس پر آقا علی مدرس کا حاشیہ لگا ہوا ہے۔ آقا علی مدرس اس مدرسہ مروی کے اولین اساتذہ میں سے ہیں۔ یہ کتاب خود بھی بہت قدیمی ہے اور اس پر جو حاشیہ آقا علی مدرس نے لکھا ہے اس کی وجہ سے یہ کتاب بہت اہم ہے۔
ماشاءاللہ، یہ ایسی ابحاث ہوں گی جو نہایت اہم ہوں گی۔ یہ حاشیہ لکھنے کا جو طریقہ کار ہے جو کہ ہمیشہ سے حوزہ علمیہ میں ایک سنت ہے۔
جی، ایسا ہی ہے۔
کیا یہ طریقہ کار آج بھی رائج ہے یا نہیں؟
طالب علم اپنی ذاتی کتابوں پر حاشیہ لکھتے ہیں۔
یعنی آج کل زیادہ تعداد میں کتاب چھپنے کی وجہ سے یہ طریقہ کار زیادہ رائج نہیں رہا اور اس نے انہیں بے نیاز کر دیا ہے۔
جی، ایسا ہی ہے۔
اور یہاں کیا کچھ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہوں؟ مثلاً ہم انہیں جانتے ہیں، جس دور میں علامہ حسن زادہ آملی یہاں ہوا کرتے تھے وہ کون سا دور تھا؟
ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق 1950 میں یہاں تشریف لائے تھے اور 1958 تک وہ یہاں رہے۔
یعنی تقریباً 8 سال یہاں مقیم رہے۔
جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسا ہی ہے۔
کیا علامہ حسن زادہ آملی کی کوئی چیز، کوئی یادگار اس لائبریری میں موجود ہے؟
جی بالکل۔
ان کی کوئی تحریر یا کسی کتاب پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہو، کیا اس قسم کی کوئی چیز بھی ہے؟
ہمارے پاس جو اسناد ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔
یہ کیا ہے؟
ان میں ان طالب علموں کی فہرست ہے جو اس دور میں یہاں تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو افراد حوزہ علمیہ مروی میں بطور استاد پڑھاتے رہے ہیں ان میں علامہ حسن زادہ آملی بھی شامل ہیں۔
یہ کس چیز کی کاپی ہے؟
یہ کاپی طالب علموں کی فہرست والی کاپی ہے۔
یعنی جو افراد اس دور میں یہاں موجود تھے جن کا یہاں داخلہ ہوا تھا، یا کچھ اس طرح کی کوئی اور چیز ہے؟
یہ دیکھیں جناب، شیخ محمد حسن زادہ، 1956 سے ہیں۔
بہت خوب، اس سے مراد علامہ حسن زادہ ہیں۔
جی 1956 سے ہیں۔
اسامی ذو الحقوق یعنی تعلیمی وظیفہ وصول کرنے والوں کے نام یہی ہیں؟
جی، وہ اس کاپی کے ذریعے ماہانہ تعلیمی وظیفہ لیا کرتے تھے۔ 1956 میں جب یہاں رہتے ہوئے انہیں چند سال گزر چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام سر فہرست آیا ہے، کیونکہ وہ یہاں کے قدیمی طلبہ میں سے تھے۔
اور کن کن کا نام ہے اس میں؟
آقائے رضوی شیرازی۔
واہ، آقائے رضوی شیرازی آج کل یہیں تہران میں مسجد شفا میں نماز پڑھا رہے ہیں۔
جی جی بالکل، ان کے علاوہ علامہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں،
خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ اور کون ہیں؟
مولانا محی الدین انواری۔
یہ سب یہاں تھے؟
جی بالکل، آقائے شیخ محمد تقی شریعت مداری۔
عجیب، جس کسی نے یہ کام کیا ہے بہت عمدہ کام کیا ہے۔
جی، یہ مدرسہ مروی کے اوقاف میں بطور سند محفوظ کی گئی ہیں، تقریباً 200 سال سے یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کو دکھا سکتا ہوں۔
ابھی ان میں سے ہر ایک ایک سال کے لیے ہے مثلاً؟
جی ہر ایک ایک سال کے لیے ہے۔
جیسے یہ جولائی کا مہینہ 1955۔
جی جی،
یہ ایسے افراد کے نام ہیں جو یہاں آ کر ماہانہ تعلیمی وظیفہ وصول کیا کرتے تھے۔
جی، اکتوبر 1957 کی لسٹ ہے،
جولائی اور اسی ترتیب سے جاری ہے۔ بہرحال قبلہ جو کوئی بھی تھا بہت خوش خط تھا۔
جی ایسا ہی ہے، یہ 1952 کی تاریخ ہے۔
ممکن ہے کیونکہ نئے آئے ہوں گے۔
اس فہرست میں آیت اللہ جوادی عاملی کا نام بھی ہے، اور اس کی خوش خطی بھی ملاحظہ کریں۔
بہت عمدہ ہے اور انتہائی خوش خط ہے۔ آپ اس کاپی کے علاوہ کوئی دوسری یادگار چیز جو ہو تو ہمیں دکھائیے۔
اس سے بھی زیادہ پرانی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔
ان کے علاوہ علامہ حسن زادہ عاملی کے حوالے سے آپ کے پاس اور کیا کچھ رکھا ہے؟ کوئی ایسی فہرست جس میں انہوں نے یہاں سے کتاب لی ہو یا کہیں سے لا کر دی ہو اور واپس کی ہو؟
نہیں، افسوس کے ساتھ ایسی کسی چیز کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔
یا انہوں نے کسی کتاب پر حاشیہ لکھا ہو؟
میں نے نہیں دیکھا۔
کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے ان ایام کے حوالے سے، یعنی اس کے علاوہ علامہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں کوئی یادگار محفوظ نہیں ہے؟
نہیں جی۔
کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔
اللہ حافظ۔
دور اول کے مدارس مساجد سے متصل یا مساجد کے اندر بنائے گئے تھے۔ قدیمی دینی مدارس کے بنانے کا یہ طریقہ اور پرانی ساخت کے مدارس کا آخری دور قاجار کے زمانے تک رائج رہا ہے۔ مدارس علمی ظاہر میں مسجد کی شکل و صورت اور بناوٹ کے ہوا کرتے تھے۔ اس میں یہ فرق ہوتا تھا کہ وہاں دینی علم حاصل کرنے والے طلاب کی رہائش کا بھی انتظام کیا جاتا تھا اور ان کے لیے جگہ مخصوص کی جاتی تھی۔ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مدارس علمی کا یہ طرز تعمیر قدیم ایران میں جندیش پور کے علمی مراکز کی باقیات میں سے ہیں۔
امام صادق علیہ السلام کے پاس مدینہ یا کوفہ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا جو انہوں نے تعمیر کروایا ہو۔ کبھی مسجد میں سبق پڑھاتے اور کبھی گھر پر ہی پڑھاتے تھے۔ کبھی رستے میں لوگ چلتے ہوئے سوال کر لیتے تھے، کبھی مکہ میں، کبھی منا میں حضرت سے سوال دریافت کرتے۔ یہ ایسے علماء تھے جو ہمیشہ عوام کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے، خاص طور پر وہ شیعہ جن کے ہاتھ میں حکومت نہ تھی۔ ان کے علماء صافی طبیع تھے، یعنی آج کی طرح نہیں کہ انتخاب کریں، قدرتی طور پر معمولاً ایسے ہی افراد حوزہ علمیہ میں آتے تھے جو روحانیت کی طرف راغب ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بعد میں کوئی مقام و منصب نہیں ملنے والا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
بغداد کے نظامیہ کو پہلے باقاعدہ دینی علوم کے مدرسے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ 4th صدی میں سلجوقی دربار میں ایک ایرانی وزیر نظام الملک کے حکم سے شروع ہوا۔ خواجہ نظام الملک ایک ایرانی دانشور تھا جو 485 قمری ہجری میں قتل ہوا۔ اس نے اپنی وزارت کے دور میں اور ساسانی دور میں جندیش پور کے مدارس کی طرز پر کئی ایک مدارس کی بنیاد رکھی۔ ان مدارس کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے نظامیہ کہا گیا۔ تمام اسلامی ممالک میں ان مدارس کی شاخیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئیں۔ تمام مدارس میں معتبر کتابوں پر مشتمل کتب خانے ہوا کرتے تھے۔ ہر طالب علم کے لیے ایک کمرہ ہوا کرتا تھا اور وہ ماہانہ تعلیمی وظیفہ وصول کرتا تھا۔ اس کا کھانا اور رہائش بھی مدرسے کے ذمے ہوا کرتا تھا۔ امام محمد غزالی نظامیہ بغداد کے ابتدائی طالب علموں میں سے تھے۔ ابتدائی اسلامی دور میں یہاں تعلیم حاصل کرنے والے افراد میں دو طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ پہلے ادب پڑھنے والے لوگ تھے جو شعر و شاعری، تاریخ اور ادبیات سیکھتے تھے، اور دوسرے وہ جو علم پڑھتے تھے، یعنی جس میں تمام دینی معارف، قرآن، تفسیر و احادیث، سیرت اور سنت رسول اور ایسے علوم جو ان سے متعلق ہوا کرتے تھے جیسے حیات، نجوم، ریاضی اور طب کا علم شامل تھا۔ اس لیے تمام علوم ان دو قسم کے علوم میں سمیٹنا ضروری تھا، جیسے فلسفہ جو بعد میں دینی علوم کا حصہ بن گیا، جبکہ اس کے علوم دینی ہونے یا نہ ہونے پر آج بھی بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح علم عرفان جو ادبیات، شعر و ادب کا بھی حصہ ہے اور علوم دینی میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے بعض علماء شعر و شاعری سے بیزار ہیں اور بعض اپنے زمانے کے بہترین شعرا میں شامل ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی علوم کا ذکر ہوا ہے، علامہ حسن زادہ عاملی تقریباً ان تمام علوم سے آگاہی رکھتے ہیں، جیسے علم کلام، تفسیر، فقہ، ریاضی، طب، نجوم و حیات۔ اس کے علاوہ ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے جس میں 5000 شعر موجود ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے ابو المعالی کی کتاب کلیلہ و دمہ کی تصحیح اور ترجمہ کیا ہے۔ شاید یہ بات ہمارے لیے عجیب نہ ہو کہ ایک عالم دین فقہ، تفسیر اور کلام کو جانتا ہو، لیکن شعر و ادب کی اسے کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شعر و ادب دنیا کے اکثر دانشور اور اہل علم حضرات کی ضرورت اور کسی حد تک دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ گویا شعر و ادب معنی جہان کو کشف کرنا ہے۔ جب ہم معنی ہستی کو جستجو کرنا چاہتے ہیں تو شعر و ادب سے فرار ممکن نہیں ہے۔ علامہ کے شعری مجموعے کا آغاز حافظ کے شعری مجموعے کی ابتدائی غزل کی یاد دلاتی ہے، اس سے شروع ہوتا ہے۔ علامہ کے شعری مجموعے میں جو اشعار موجود ہیں وہ 1981 سے پہلے کے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات واضح نہیں ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی علامہ شعر کہتے ہیں یا نہیں۔ اکثر اشعار کے نیچے لکھی گئی تاریخ اس زمانے کو بتاتی ہے جب وہ قم یا تہران میں مقیم تھے۔
اولی فرزندم آقا عبداللہ رو خدا به ما داده، خواستیم تهران خونه بگیریم، خیلی در زحمت افتادیم چون در بس نمیتونستیم بگیریم خونه، در بس برای ما مشکل بود و هر بنگاه که میرفتیم سوال میکردیم، اولین سوال جوابم این بود که بچه داریم؟ گفتیم بله. گفتن خونه نداریم. بعد این ایجاب کرد که با آن یه مسافرخونه گرفتیم، یه در مسافرخونه به سر می بردیم، شب روزی 5 تومن اون وقت از ما هر شب 5 تومن می گرفت، تا یواش یواش بعد از مدتی اتاق اجاره کردیم و در این مدت هم درس و بحثمون رو تعطیل نکردیم، الحمدلله هر روز درسمون بحثمون می رفتیم، در مسافرخونه به سر می بردیم، این توی اتاق داشتیم. بعد اونجا اون نامه از اونجا شروع شده، بعد اونجا شروع کردیم و نامه شیرین برای خدا فرستادیم. از اونجا پیش آمده که به خداوند سبحان عرض کردم که ای خداوندگار سبحانی، ای که ناگفته را تو میدانی، من به فرمان تو گرفتم زن، افتادم به کوچه و بر زن، تو خودی سروره من آگاهی، هر کجایی که بود بنگاهی، پاسخ پرسش من از خانه اولا بچه داری تو یا
علامہ کے اکثر شعر اور غزلیں ان کی زندگی کے اچھے برے دنوں کی یادیں ہیں۔ جب استاد شیرانی کے واسطے سے اسد اللہ مدرسہ مروی کو بطور امانت حاصل کرتا ہے تاکہ اسد اللہ کے دروس کو پڑھے، یا وہ وقت جب استاد محمد حسن الہی طباطبائی کا انتقال ہوا اور تہران کے گلی کوچوں میں، وہ وقت جب اپنی بیوی اور نوزاد بچے کے ہمراہ گھر کرائے پر لینے کے لیے ادھر سے ادھر پھر رہے تھے اور گھر حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ نیز وہ زمانہ جب کتاب چھاپنے والے ناشر نے غلطیوں سے بھری ہوئی کتاب چھاپ دی تھی، اس موقع پر وہ بہت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جب نئے سال کی مناسبت سے اپنے استاد الہی قمشی کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ایک طرف اگر ان غزلیات کو پڑھنے سے تاریخی پہلو ملتے ہیں تو دوسری طرف اکثر غزلیات، رباعیات اور قصائد کا بیان عرفان اسلامی اور حکمت کو منظوم طور پر پیش کرنا ہے۔ وہی طریقہ اور سنت ہے جو مولانا سنائی اور نظامی کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کیا شعر و ادب معاشرے کے مختلف طبقات سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے؟
شعر ایک ایسی زبان ہے اور ایک ایسی چابی کی مانند ہے جو ہر تالے پر لگ جاتی ہے، لہذا آپ شعر کے ذریعے ایسے مطالب بیان کر سکتے ہیں کہ جن کو نثر میں بیان کرنا مشکل ہے، جیسے وجوب امتنان کی بحث ہے یا وجوب امتنان رحمت کا موضوع اکثر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل اور ناقابل حل ہے، لیکن علامہ نے شعر کے پیرائے میں ان باتوں کو سمجھایا ہے۔
ایک مرتبہ علامہ نے فرمایا کہ میرے شعری مجموعے میں ایک بھی شعر نہیں ہے، پورے شعری کلام میں ایک بھی کلمہ شعر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جب دوسرے لوگ شعری مجموعہ پڑھتے ہیں تو وہ شعر و شاعری پڑھنے کے لیے کتاب کھولتے ہیں، کس طرح وہ شعر نہیں ہے؟ فرمایا، ایسے نہیں ہے کہ میں ایک علمی بات کو پہلے سے سوچ رکھوں اور دوسرے لوگ جسے نثر میں لکھتے ہیں اور میں اسے نظم کی صورت میں لکھتا ہوں، ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا، دوسرے لوگ اپنی زندگی نامہ کو، اپنی بایوگرافی کو نثر کی صورت میں تحریر کرتے ہیں، لیکن میں نے نظم کی صورت میں لکھا ہے۔
دینی علماء اگرچہ شعر بھی کہتے ہیں لیکن کبھی بھی خود کو شاعر نہیں کہتے، وہ خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے شعر کہنے پر ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ وہ نثر میں کہنا چاہتے تھے اسے نظم کی صورت میں لکھتے ہیں۔ کیا یہ بات زبان شناسی کا عمل ہے؟ جس طرح آج کے زبان شناس فاصلے اور جدائی متن از مؤلف اور افق کے درہم برہم ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا یہ عارفانہ عمل ہے؟ جیسے ہمیشہ عارف لوگ قبول کرنے اور قبول نہ کرنے اور نفی و اثبات کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ علامہ سے ملاقات ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ کیا علامہ ملنا نہیں چاہتے تھے یا ان کی صحت اس بات کی اجازت نہ دے رہی تھی؟ میرے لیے یہ بات واضح نہیں ہے۔ اکثر یہ بات کہی گئی ہے کہ علامہ بہت مشکل سے تصویر یا فلم بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت سے علماء اپنی تصویر بنوانے کے بارے میں رغبت نہیں رکھتے۔ یہ علامہ کی تصاویر ہیں، کم کے دفتر اور ایرا کے گھر کی تصاویر ہیں۔ ان دونوں جگہوں کو دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ علامہ اس مادی جہان میں سب سے زیادہ کتاب اور کاغذ سے مانوس ہیں۔ علامہ کے پاس خطی نسخوں اور نایاب کتابوں پر مشتمل ایک بڑی لائبریری ہے۔ اس کے علاوہ وہ گزشتہ 70 سال میں لکھی ہوئی اپنی تحریروں کا بہت بڑا مجموعہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ ان کی تحریروں میں سے جو کچھ چھپ چکا ہے وہ اس کے مقابل میں جو ابھی نہیں چھپا بہت کم ہے۔